عذاب قبر، ثواب قبر، عذاب آخرت، جہنم، جنت اور سب چیزیں. پورے طور پر کسی نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہوگا، نہیں، ایمان لاتے تھے. بعد میں لوگ ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا کہ جسم میں، جس مٹی میں مل جاتا ہے، عذاب کا کوئی اثر نہیں رہتا ہے، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. علماء نے باقاعدہ اسی زمانے سے ابواب رکھے، آپ دیکھیں کتابوں میں، حدیث کی کتاب باقاعدہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود، امام مسلم نے، ترمذی نے، سب نے عذاب قبر کے اس بات کی احادیث ذکر کی، باب رکھ کر کے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موٹی کتاب لکھی، تمام احادیث ذکر کی ہیں اس میں، اور اقوال صحابہ کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہ باب اس بات ہے عذاب قبر، عذاب قبر کے اس بات کے بارے میں. تو بہرحال ایک چیز ہے ایمان بالغیب کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس کا مظہر، اور وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظاہر بھی کر دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں پیارے رسول گزر رہے تھے، عام لوگ نہیں اس کو پہچان سکتے ہیں. دنیا کا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کچھ اور ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد ایک خاص زندگی ہوتی ہے، اس کا تعلق دنیا سے ختم، دنیا والوں کا تعلق اس سے ختم، صرف جو قبر کے ساتھ آداب ہیں، زیارت وغیرہ کے، وہی تعلق رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ دعا کرنے کے. اب ہمارا ان سے تخاطب، مخاطبہ، بات چیت، یہ سب چیزیں ختم، لیکن اس چیز پر یقین رکھنا ہے جس چیز کی خبر پیارے رسول نے دی. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر کے قبروں کے درمیان سے گزر رہے تھے، اچانک اونٹنی بتکی. پیارے رسول نے فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ہمایوں آج زبان پھر کبیر کبیر، یہ بخاری شریف میں اونٹنی کا ذکر نہیں دوسری روایت میں، لیکن پیارے رسول گزرے اور آپ کو بتایا گیا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ عذاب بڑے کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہو رہا تھا، ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر آپ نے فرمایا نہیں وہ بڑا بھی ہے، یعنی یہ کہ اتنا مشقت والی چیز نہیں تھی کہ اسے بچ نہ سکیں. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک شخص کے عذاب قبر کا سبب یہ بنا کہ وہ چگلی کھایا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کے لوگوں کو لڑاتا رہتا تھا. واما الاخر فکان لا ینزہ من البول، دوسرا آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کیا چھینٹے پڑ رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ کوئی پیشاب، بچوں کے پیشاب اوپر پڑے، اس کی بھی توجہ نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس قسم کی احادیث ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک استاد سے، بہت ہی بزرگ استاد، الحمدللہ بزرگ استاد کا مطلب میں یہ کہوں گا، جب بھی کسی کی تعریف اس طرح کروں تو الحمدللہ عالم بالسنہ، عامل بالسنہ، اور الحمدللہ باپ دادا سے وہ عمل بالسنہ کے پابند. تو وہ جو ہے استاد، رات میں اٹھے، گاؤں کے یا بستی کے کسی اسکول کے قریب کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوا تھا، تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ آدمی بہت ہی آزاد ہے، غلط قسم ہے، غلط کار ہے. انتقال ہوا، رات میں اٹھے، سردی کے دن تھے، اور قبرستان جو تھا وہ چاروں طرف سے موج کے درخت سے گھرا ہوا تھا. یہ انہوں نے باقاعدہ کچھ جگہ تو دیکھے ہم نے، لیکن باقاعدہ ان کا جو بیان کرنا ہوا، انہوں نے بہت دنوں کے بعد صرف اس نام سے خطبے میں ذکر کیا کہ لوگ اس سے پناہ، اس قسم کی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے، بہت ہی آدمی پابند، ریا نمود سے دور. تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں، ایک آدمی بہت دنوں کے بعد، اور اس کے بعد کئی آدمیوں کا دفن ہوا، اگر اسی کے بعد دیکھیے عقل مندی ان کی، اسی وقت بیان کرتے لوگ سمجھتے کہ وہ جو کل مرا ہے، پرسوں مرا ہے، اسی کا قصہ. اور بہت دنوں کے بعد انہوں نے بیان کیا، کہا کہ ایک آدمی کا قصہ ہے، اسی قبرستان میں رات میں میں اٹھا، دیکھا کہ بہت موج کا، آپ نے دیکھا ہوگا درخت، دیکھا ہے کہ نہیں، لمبا سرکنڈا ہوتا ہے، کہا آگ بہت اونچی اٹھ رہی تھی اس قبر سے. دیکھا انہوں نے جا کر کے تو اسی قبر پر، صرف اسی قبر پر، دوسرے قبر آگے پیچھے کہیں نہیں تھی آگ کا اثر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکڑی کا ایک پورا بٹھا جمع ہے اور اس سے آگ اٹھ رہی ہے، بہت دور تک جا رہی ہے، قریب گئے آنچ لگ رہی ہے، اور بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں، دیر تک دعا کی، سردی کا زمانہ تھا. کہتے ہیں پیشاب پیخانے کے رات میں اٹھے تھے، تاجد پڑھتے تھے، اس وقت پیشاب پیخانہ بھی غائب ہو گیا جب دیکھی حالت. تو بہت دیر تک جا کر کے دعا کرتے رہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگ ایسے آہستہ آہستہ کم ہوتے 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 ایک دم غائب. اور صبح جا کر کے دیکھا تو کوئی اثر نہیں، آگ کا اثر مٹی پر کوئی نہیں، حالانکہ اتنی دیر تک آگ جلے. تو یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے، کبھی تو یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے. میں نے شاید کبھی بیان کیا ہے، ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، وہ ہے استاد یا جامعہ میں بھی پڑھا رہے ہیں، یاسین خطیب ان کا نام ہے، کراچی ہے، بہت ہی اچھے دوست ہیں. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ حج کے زمانے میں گئے زیارت قبر کے لیے, تو اس زمانے میں قبروں کو جو پرانی قبریں ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف ان کا ہڈی وغیرہ ہم بھی کر دیتے ہیں, دوسروں کے لیے وہ قبر صاف کر دیتے ہیں. اس طرح کر رہے تھے تو کہتے ہیں دو قبریں ایسی تھی جو مدت گزر گئی ان پر اور لوگ اس میں تھے, ان کا جسم سالم تھا لیکن اکڑا ہوا ایک دم, جیسے آگ وغیرہ لگی کالا ایک دم, اور ان کی مثال جو انہوں نے دی جیسے کفر ہوتا ہے ٹائر ہوتا ہے اس طرح وہ ٹیڑھے مڑے پڑے ہیں اور آگ کے آثار قبر میں ہیں پورے طور پر. جو بنگالی تھے صاف کرنے والے وہ گھبرا کر کے دوڑے گئے اور رئیس کو لے کے ان کے سامنے کا قصہ ہے, دکھایا اس نے کہا اس کو ان دونوں کو چھوڑ دو. تو ہے ہی واقعات ہیں اس طرح کا, اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ظاہر ہی نہیں ہو رہا ہے, عذاب نہیں ہو رہا, نہیں, اللہ تعالیٰ قادر ہے. کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں ایک ہی جگہ پر, یہ بھی بیان کرتے ہیں لوگ کہ ایک ہی قبر میں 50 آدمی دفن ہوتے ہیں تو پھر کس کو کیسے عذاب ہوگا اور کیسے کس کو ثواب ہوگا. نہیں, بہت ہی اللہ کی قدرت کا جب ہم نے یقین کر لیا تو اللہ تعالیٰ حاضر ہے کہ کسی کو, ایک ہی مجلس میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی کسی غم میں ڈوبا رہتا ہے, کسی چیز کو سوچ کر کے اپنے دل میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے, کوئی خوشی محسوس کر رہا ہے, کوئی اور کچھ ہے. اسی طرح اس مجلس میں بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کر سکتا ہے. آپ ایک کمرہ ہوتا ہے اتنا سا گھیر لیجئے آپ, اس کو آپ برف کی طرح ٹھنڈا بنا سکتے ہیں, باہر گرم رہے گا. یہ سب چیزیں جو دنیا میں ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سب چیزیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو اس پر یقین کر کے عذاب قبر پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید اس قدر فرماتے تھے کہ دجال اور عذاب قبر کے سے پناہ مسلسل طور پر آپ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بڑا مانگتے تھے, اللہ میں نیاز من فطرت القبر ومن فطرت المسیح, اللہ میں نیاز من عذاب القبر ومن فطرت المسیح الدجال ومن فطرت المحیا والممات, زندگی اور موت کے فطرے سے اسی طرح دجال کے فطرے سے تیری پناہ مانگتا ہوں, عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, برابر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو یہ سب چیزیں بہرحال ایمان لانے کی, ایمان بالغیب, اللہ تعالیٰ کو سچ ماننا ہے, تارا رسول کو سچ ماننا ہے, صحابہ کرام نے اس کو سچ مانا, ہم بھی اس کو, ہمارے اوپر بھی واجب ہے کہ ہم اس کو سچ مانیں. اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں یقیناً ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا بعد میں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت انس رواتے ہیں من السنت اذا تزوج رجل البكر على الطيب اقام عندها سبعا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیارے رسول کی سنت, یہ بھی ایک چیز ہے, اصولی بحث ہے. کہتے ہیں کہ اگر صحابی یہ کہیں کہ سنت کا کام یہ ہے, سنت یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہے یا لیا ہے, پیارے رسول کا فعل ہے یا پیارے رسول کا قول ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے پیارے رسول کی. اذا تزوج رجل البکر, اگر اور آدمی شادی کر رہا ہے باقرہ عورت سے جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے, اقام عندها سبعا, اس کے پاس 7 دن رہے مسلسل. کیونکہ ایک گھر چھوڑ کر کے, ایک گھونسلہ چھوڑ کر کے آئی ہے, اچانک اس کو آپ چھوڑ دیں گے, آپ کے 2-4 بیویاں ہیں, ایک رات کے لیے گئے, دوسرے دن تیسرے دن چھوڑ دے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک حکمت ہے, 7 دن مسلسل اس کے پاس رہنے کا اس کا حق ہے کہ آدمی رہے, اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے لیے باری, دوسری بیوی کے پاس جائے, تیسری بیوی, چوتھی بیوی, پھر اس کے بعد آ کر کے اس کے پاس باری اس کی آئے گی. اور اگر کسی شوہر سے جدا شدہ ایسی عورت سے شادی کی جو پہلے جس کی شادی ہو چکی تھی, شوہر سے جدا ہو گئی ہے, یا تو متعلقہ ہے یا شوہر کا انتقال ہو گیا, ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے, تو اس عورت کا حق ہے کہ 3 دن اس کے پاس مسلسل رہا ہے, اس کے بعد پھر باری شروع کرے, یہ ان کا حق ہے. لیکن روایت آتی ہے کہ اگر جس کا حق ہے 3 دن جس کے پاس رہنے کا, یعنی بیوہ عورت کے پاس 3 دن مسلسل رہنے کا ہے, اگر 7 دن رہنا چاہے اس کے ساتھ, تو اور عورتوں کو بھی مسلسل 7 دن دیں گے, پھر اس کے بعد ایک ایک کی باری آئے گی. حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کی, اور ام سلمہ کا قصہ معلوم ہے کہ ان کے شوہر بہت ہی نیک تھے, حبشہ میں بھی ہجرت کر کے گئے تھے, ام سلمہ اور ابو سلمہ کفار مکہ کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے پیارے رسول نے جن صحابہ کو حکم دیا تھا ہجرت کرنے کا حبشہ کی طرف, تو وہ ام سلمہ اور ابو سلمہ تھے, وہاں گئے, ان کا انتقال وہیں ہوا حضرت ابو سلمہ کا, آئیں وہ بیوہ ہو کر کے وہاں, یہاں سے تو پیارے رسول کی جیسے کہتے ہیں دوسرے دشمن کہتے ہیں کہ پیارے رسول شہوت پرست تھے، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں نو نو بیویوں سے شادی کی اور اپنی امت کو صرف چار بیویوں کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پیارے رسول کی ایک ایک شادی کے بارے میں آدمی غور کرے تو صرف آپ کے رحمت للعالمین ہی کے نتیجے میں وہ پیارے رسول کی شادی میں آئی تھی، دیکھا کہ یہ بچے والی ہیں اور بہت ہی کبیدہ خاطر تھی اور روتی رہتی تھی ہر وقت، تو پیارے رسول نے ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ یہ کہو دعا کر لو اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تعالیٰ تو میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اپنی، اور جو شخص یہ کہے گا حدیث شریف میں بھی ہے کہ پیارے رسول نے ان کے بعد فرمایا کہ واخلف لی خیرن اور ہمیں اچھا نائب دے، پیارے رسول نے فرمایا کہ جو یہ کہہ لے گا تو کسی مصیبت میں کوئی چیز اس کی ضائع ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے افضل اس کو دے گا، حضرت ام سلمہ نے یہ بات سنی کہا ان کے دل میں بات آئی کہ ام سلمہ سے اچھا مجھے کون، ابو سلمہ سے اچھا مجھے کون مل سکتا ہے، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ سب سے اچھے شوہر ہمارے لیے تھے، ان سے اچھا ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے، کہتی ہیں اس کے بعد پیارے رسول کے حکم کے مطابق میں یہ دعا پڑھتی رہی، کچھ دنوں کے بعد پیارے رسول کا کی مگنی کا پیغام آیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو میں تکلیف نہیں دینا چاہتے، انی مصبیت، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میرے پاس سبھی یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آپ ان بچوں سے آپ کو تکلیف ہوگی، میں آپ سے شادی کرنے سے عذر کرتی ہوں اس بنا پر صرف کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، در رسول نے فرمایا کہ اولاد کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شادی ہوگی، در رسول سے جب شادی ہوگی انہوں نے تو چونکہ بیوہ تھی تو در رسول نے فرمایا انہ لئی سب کے اعلیٰ اہل کے حوان، میرے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرے اوپر تکلیف کی بات نہیں ہے، ان سے سب بات کریں گے، اگر تم چاہو تو سات رات تمہارے ساتھ مستقل طور پر میں رہوں، اگر سات رات تمہارے ساتھ مستقل طور پر رہوں گا تو دوسری بیویوں کے پاس بھی سات سات دن تک رہوں گا، وہی اور اگر تین دن سے رہوں گا تو یہ تمہارا خصوصی حق ہے، وہ یا تین دن رہ لینے کے بعد پھر اور عورتوں کے پاس تین دن یا سات دن رہنے کا حق نہیں ہے، تو یہ آداب معاشرت بیوی اور شوہر کے زوجین کے تعلقات سے متعلق پیارے رسول نے یہ آداب سکھائے ہیں کہ آدمی کی زندگی آرام سے گزرے، اگر شادی کی اس نے بیوہ عورت سے تو تین رات اس کا خصوصی حق ہے، تین رات اور دوسری عورتوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ تین رات یا دن میں بھی آدمی دوسری عورتوں کے پاس نہیں جا سکتا، یہ بھی ایک چیز ہے، پیارے رسول کی زندگی دیکھی جائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آئے گی روایت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر بیوی کے پاس گزر لیتے تھے، آئے گی روایت، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان سودہ بنت زمعہ وہبت یومہا لعائشہ، پیارے رسول کی ایک زوجہ مطہرہ سودہ بنت زمعہ تھی، وہ بڑی عمر کی تھی، ان کی بھی شادی پیارے رسول نے اسی طرح کی تھی، بیوہ تھی، ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس سمیٹنے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے شادی کی، اور وہ بوڑھی پیارے رسول سے بڑی عمر کی تھی، ان سے شادی کی، ایک ہی صرف حضرت عائشہ تھی جو باقرہ ہوتی، اگر ایک شہوت پرست ہوتے تو یہ نہیں ہزاروں عورتیں آپ کو اچھی سے اچھی خوبصورت چھوٹی سے چھوٹی عمر کی مل سکتی تھی، لیکن جتنی شادی آپ کی تھی سب بیوہ عورتوں سے تھی، کسی کا شوہر انتقال کر گیا سب کے شوہر کا تقریباً انتقال تھا، متعلقہ عورت کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ پیارے رسول نے شادی کی ہو کسی متعلقہ عورت سے، لیکن کسی کے شوہر کسی جہاد میں شریک ہوئے، کوئی ہجرت میں شہید ہو گئے، اس طرح کے واقعات ان کے ساتھ، حضرت سودا بھی اسی طرح تھی، عمر میں آپ سے جیسا کہ بعد روایت میں ہے 15 سال بڑی تھی، پیارے رسول نے ان سے شادی کی، لیکن جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو ڈر لگا کہ پیارے رسول کے اوپر میں بوجھ، یہ کہنا ایک روایت آتی ہے کہ ان کو ڈر لگ گیا کہ پیارے رسول مجھے طلاق دے دیں گے اب میں بوڑھی ہو گئی، نہیں، بوڑھی اس حالت میں تو شادی ہی کی تھی پیارے رسول نے، کہ ان کی عمر بڑی تھی، ان کو یہ ڈر لگا کہ میں پیارے رسول کے اوپر بوجھ ہوں، تو انہوں نے اپنے طور پر کہا اللہ کے رسول میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے رہی ہوں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، یہ بھی ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی، حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی اور بہت ہی ذہین فتین، اور اسی وجہ سے ان کو موقع پیارے رسول کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنے کا ملا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں جن سے بہت سی احادیث کا ذکر آتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جنہوں نے پیارے رسول سے بہت کچھ سیکھا، تو یہ بھی ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی تھی کہ ایک رات کے بجائے ان کو دو رات کا موقع پیارے رسول کے ساتھ رہنے کا ملا، وہبت یومہا لعائشہ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومہا یوم سودا، حضرت عائشہ کو آپ حضرت عائشہ کی خود اپنی ان کی باری اور سودا کی باری دیتے تھے آپ، یعنی گویا دو رات ان کے ساتھ آپ گزارتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس دو عورتیں ہیں، ایک عورت کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کے پاس رہیں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے اس زمانے میں بھی دیکھا ہے، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک عورت بیچاری اس کے بچے نہیں ہو رہے تھے، یہ ہمارے سامنے کا قصہ ہے. دوسری شادی اس نے خود ڈھونڈ کر کے کرائی، جتنے بچے اس کو جب شروع ہوئے الحمدللہ دوسری کو، تو ہر سال بچے ہو رہے ہیں، اور جتنے بچے ہوتے تھے کسی کی طرف پھینکتی جاتی تھی، کمرے میں اسی کے ساتھ سوتے، یہی کھلاتی، یہی صاف کرتی، سب کچھ. یہ بھی ایک اچھے بیچارے اچھے ذہن کی عورت تھی، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ہم نے زندگی گزاری، ہمیں جب نہیں دیا اللہ تعالیٰ تو ہم کسی کے بچے کا پیشاب پیخانہ کیوں کریں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اور اس نے کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا جس طرح آزاد آئے. یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے، ورنہ عورتیں تو کتنا بسار ہمیشہ کھڑا رکھتی ہیں. جی کیا
دو تین سوال
ہے؟ اچھا ایک روایت اور سن لیں آپ لوگ. وہاں حرمت قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ اپنے اخت حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے حضرت عروہ سے کہا یہ میرے بھائی میری بہن کے لڑکے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے بھتیجے ہیں، بھانجے تھے، بہن کے لڑکے تھے. ابن اختی کان رسول اللہ، ابن اختی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری لگانے میں کسی ایک کو زیادہ حق نہیں دیتے تھے، ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے. وکان قل یوم الا هو يطوف علينا جميعا، روزانہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ آپ سب کے پاس گزر جایا کرتے تھے. کب؟ فید من کل امراض میں غیر مسیح، ہر عورت کے پاس بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، لیکن رات گزارنی ہوتی تھی تو پھر جس عورت کی باری ہوتی تھی آخر میں آپ جاتے تھے اور وہاں رات گزارتے تھے. تو یہ معنی نہیں ہے کہ جس عورت کی باری ہے رات دن اسی کے پاس دوسری کی خبر بھی نہ لی جائے. دیکھیے پیارے رسول دن میں بھی خبر لیا کرتے تھے، اگر خدا خاصہ کوئی ضرورت تھی تو اس کو پورا کریں. یہ ہے آداب معاشرت. جس کو شادی کا شوق ہے زیادہ سے زیادہ تو کم سے کم ان کے حقوق بھی ادا کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اور شوق رکھنا چاہیے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عید الفطر کی چاند نظر آنے کے بعد اس دن روزہ چھوڑ دیا جائے اور عید کی نماز دوسرے دن؟ عید الفطر کی چاند نظر آنے کے بعد تو چھوڑنا ہی ہے آپ کا سوال، اور عید کی نماز دوسرے دن پڑھی جائے کیا جائز ہے؟ نہیں. اگر دن نکلنے وقت ہے، یہ چاند نظر آیا دن ڈوبنے کے بعد رات میں، تب تو کل کے لیے اعلانیہ ہے کہ کل عید کی نماز پڑھی جائے. یہ نہیں کہ کل نہیں دوسرے دن پڑھیں گے، کس بنا پر پڑھیں گے؟ کیوں سنت کی مخالفت؟ جائز نہیں ہے یہ مخالفت. ہاں یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ عید کی خبر آئی یا چاند نکلنے کی خبر آئی 8 بجے، 8 بجے، 10 بجے، تو اس وقت بھی نکل کر کے پڑھ لینا. ظہر سے پہلے تک عید کی نماز، اگر خبر آئی ہے عید کے ظہر سے پہلے تک، تو عید کی نماز اسی دن پڑھی جائے گی. پیارے رسول کے پاس ایک مرتبہ عید کی خبر آئی ظہر کے بعد، پیارے رسول نے فرمایا کہ روزہ توڑ دو، کیونکہ یہ عید الفطر ہے، فطر کا دن ہو گیا، روزہ رکھنا آج کے دن جائز نہیں. وہ وعدہ معیت ہے وہ الا المصلی غدا، آپ نے وعدہ فرمایا کہ کل عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ عید کی نماز کل پڑھنی ہے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ظہر سے پہلے اگر امکان ہے، جب بھی خبر لگے تو اس وقت نماز پڑھ لی جائے گی عید کی، نہیں تو پھر ظہر کے بعد عید کی نماز کا وقت نہیں ہے. پیارے رسول نے جیسا کیا خود دوسرے دن عید کی نماز کا پروگرام ہم نے بنایا اور دوسرے دن پڑھی جائے، بغیر کسی سبب کے دوسرے دن پڑھنا یہ چیز جائز نہیں ہے، غلط ہے، جان بوجھ کر کے پیارے رسول کی سنت کی مخالفت. اس لیے کہ چند جاہلوں نے ایسا نہ کرنے پر فساد اور متولیان کو قتل کی دھمکی دی. متولیان عید کے متولی کون ہوتے ہیں؟ مسجد کے متولی تو ہوتے ہیں، لیکن عید اگر مسجد میں پڑھی جائے تو ہو سکتا ہے. بہرحال اس قسم کے اگر اس قسم کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اصل مسئلے کا علم نہیں ہو سکتا ہے ان کو. کیا مال زکات سے افطار صائم کیا جا سکتا ہے؟ مال زکات سے افطار صائم، دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، افطار صائم جو کرایا جاتا ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مستطیع اور غیر مستطیع، غریب اور مالدار سب آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مال زکات سے کرانا جائز نہیں. البتہ کوئی ایسی جگہ ہے جیسے یتیم خانہ ہے یا ایسے ہیں جو زکات کے مستحق ہیں، ان کے پاس آپ افطار کا انتظام کریں اپنے مال زکات سے اور کسی چیز کا تو جائز ہے، لیکن اس میں جو غریب اور مالدار سب اکٹھا ہوتے ہیں اس قسم کا افطار صائم کرانا اس میں جائز نہیں. منفرد پر صائم کی جو فضیلت آئی ہے وہ اس سے زکات کے مال سے نہیں ہے بلکہ وہ عام مال سے ہمیں صاف مال سے زکات افطار کرانے کی فضیلت آئی ہے کہ اس کو پورے صوم کا اجر ملے گا. حرم میں جو کھجور تقسیم کیے جاتے ہیں کیا وہ صدقہ ہے؟ یہاں بھی اس طرح ہے صدقہ اور زکات. صدقہ آپ اپنے اصل مال سے جو فرض زکات نہیں ہے اس میں سے نکالیں گے اس کو صدقہ کہتے ہیں, اس کو کوئی بھی لے سکتا ہے کھا سکتا ہے, وہ ایک ہدیہ ہو گیا اس کو صدقہ ہے. اللہ کے نام سے دوستوں کو کھلانے کے لیے جیسے آپ ہم سب کو نیت بھی اپنی اچھی رکھنی چاہیے, دعوت کریں اپنے دوستوں کو بھی تو اللہ کے نام سے ہم ذبح کریں گے اور کھلائیں گے تو اس میں اجر ملے گا. اس طرح کا کی نیت کر کے لوگ دیتے ہیں گزرا ہمارا جہاں تک ہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح سے آتے ہیں. زکات کا مال اس میں نہیں ہوتا تو آپ کوئی بھی کھا سکتا ہے انشاءاللہ, اس میں حرج نہیں ہے اور اسے مالدار افطار کر سکتے ہیں. یہ جو کھجور کے آتے ہیں اسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ, یہ زکات کا مال نہیں ہوتا کیونکہ زکات عام طور پر لوگ انہی دنوں میں رمضان وغیرہ میں خرچ کرتے ہیں. اذا شرب احدکم فلا يتنفس لینا حل للام او الاب ان يتنفس على اللقمه المتناوله للابن وذلك لضروره شديد لضروره التبريد. لا يعني نبهنا آپ اردو سمجھتے ہیں کہ عربی اذا كان احد يسال باللغه العربيه لا يجوز له ان يتنفس لنفسه او لاولاده للتبريد, التبريد يكون بشكل اخر لا بالنفس ولا بالنفس لا يجوز, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يتنفس لنا ولا ينفخ فيه ولا ينفخ فيه ايضا لذلك لا يجوز بحال من ضروره التبريد. اذا كانت ضروره التبريد فينبغي ان يبرد بالمروحه او باي شيء او يترك, حتى انه جاء في کھانے کے بارے میں آداب میں یہ بھی پیار رسول نے فرمایا کہ ہانڈی اترتے ہی فوراً کھانا شروع نہ کرتے. دیکھیے اور یہ چیز ہے محسوس کی جاتی ہے کہ جو ذرا سا کھانا ذرا سا ٹھنڈا ہو جائے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے, جلتے ہوئے کھانے میں بھی لذت نہیں اور پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے. جی
بھوک مار کے پانی پوری دیتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تو
جی
بھوک مار رہے ہیں پڑھتے
ہیں بڑی آپ کی ماں بول رہی ہے یہ چیز ذکر کرنے کی تھی. پانی میں پانی پھونک کر کے جو دعا کرتے ہیں اس کو پیارے رسول صاحب ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں, ہمیں آپ نے سنا ہوگا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. مریض کو آپ پھونک کر کے یا زیادہ سے زیادہ جیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ پوچھیں, اگر آپ ڈھونڈ رہے ہیں سنت ہر چیز میں تو اگر آپ پانی میں پھونک کر کے کسی کو دے رہے ہیں, تیل میں پھونک کر کے کسی کو دے رہے ہیں, کہیں گے آپ اس کی دلیل دیجئے, آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی. اسے ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم اسی مجلس میں کئی مرتبہ کہا ہم نے کہ پھونک کر کے پلانا یہ صحیح نہیں ہے. اول تو پانی میں پھونکنے سے پیارے رسول نے منع کیا ہے, دوسری چیز کہ یہ چیز پیارے رسول سے ثابت ہے. پیارے رسول آپ دست مبارک ڈال کر کے دیتے تھے لوگوں کو, اس کو پیتے تھے, آپ کا کپڑا دھویا جاتا تھا, لیکن کہیں کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ پیارے رسول نے پھونک کر کے پانی میں کسی کو دیا. البتہ آپ نے کسی کے چہرے پر مذاق میں یا برکت ڈالنے کے لیے, جیسے بھی حضرت محمود ابن ربی کہتے ہیں کہ پیارے رسول میرے گھر میں آئے, ان کی والدہ نے دعوت کی تھی, ان کے گھر میں کنواں تھا, بخاری شریف میں ہے, مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مج تنفی وجہ من بیر لنا فی بیتنا وانا ابن اربع سنین, چار سال میری عمر تھی, پھر رسول نے میرے منہ میں کلہ کیا, پانی منہ میں لے کر کے منہ پر. جو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پر بچوں کے ساتھ محبت کا ایک اظہار تھا, رسول کا طریقہ یہ بھی تھا بچوں سے کھیلنے یا بچوں سے مذاق ان کی دل لگی اور خوشی کے لیے, یہ پیار رسول کی ایک سنت ہے. تو اس طرح پیار رسول نے ان کے ساتھ کیا تھا, تو یہ حرام نہیں ہوگا. لیکن اسی کو پھونک کر کے پلانا جو ہے وہ چیز غلط ہو جاتی ہے, آنکھ میں ڈالنا یہ بھی غلط چیز ہے. تو میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ اگرچہ ذکر کرتے ہیں کہ نہیں بعض تابعین نے اس کو جائز کہا, ہم نے دیکھا شیخ ابن باز وغیرہ بھی کرتے تھے, لیکن روایات جب آپ سے کوئی پوچھنے لگے گا تو پھر آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی, پھر آپ دوسروں کو بھی نہیں کسی غلط چیز سے منع کر سکتے. اس وجہ سے کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ یہ چیز جائز نہیں ہونا چاہیے. پھونک کر کے اس کے اوپر خود پھونکیا, لیکن پھونک کر کے پلانا پانی کا یہ صحیح نہیں ہے, جائز کہتے ہیں. تو اس میں یہ خرابی یہ بھی ہے کہ جس کو منع کیا پیارے رسول نے وہ چیز آپ کر رہے ہیں. وہ انکانت علت الحدیث الحکم الظنی الثبوت هذه حماقة إذا كان أحد يقول الحديث ظني الثبوت وقطعي الثبوت ما دام قد رواه رجل ثقة فهذا الحديث يجب العمل به, وحماقة ظني الثبوت قطعي الثبوت هذه من الذين يتخذون من دون الله ورسوله وليجا، والذين يتخذون الرأي والقياس أو الفلسفة. الحديث إذا ثبت عن شخص واحد ثقة عن ثقة
الله